بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول المريض إني وجع
هو رأسا أبي اشتد بي الوجع. وقيل أيوب عليه الصلاة والسلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو ذکر فرما رہے ہیں جن میں آدمی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، درد ہونے کا اظہار کرتا ہے، یا درد میں کچھ الفاظ کہتا ہے جو تکلیف پر دلالت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کہنا تکلیف میں شرعاً اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سر میں بہت درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، فلاں بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کہا ہے. خاص طور پر مرض وفات میں حضور اپنے سر پر بار بار سر کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ بہت سخت درد ہو رہا ہے سر میں، فرما رہے تھے کہ وارأسا وارأسا. اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب اللہ نے آزمایا تو آخر میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف جو ہے نا پہنچ رہی ہے، پہنچ گئی ہے، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا اللہ پاک کے سامنے. تو پتہ چلا کہ تکلیف میں اپنے درد کا اظہار تو ہو سکتا ہے لیکن شکایات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس میں جو روایت ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اوقد تحت القدر فقال ایؤذیک ہوام رأسک؟ قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم امرنی بالفداء. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اس وقت ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا، کوئی چیز پکا رہا تھا یا کسی وجہ سے جو ہے آگ لگا رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم کو جوئیں جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حلق کرنے والے کو، بال صاف کرنے والے کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھی اس کا فدیہ دے دو، بالوں کی صفائی ہو گئی، پھر اس کے بعد فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا. اس میں حضرت کعب بن عجرہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بھئی جوئیں تکلیف پہنچا رہی ہیں. تو امام بخاری اس سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی تکلیف کا اظہار آدمی کر سکتا ہے کسی کے سامنے، شرعاً منع نہیں ہے، یہ بس منشا امام بخاری کا یہی ہے. البتہ یہ جو موقع ہے یہ حج کا موقع تھا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ حج کی حالت میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو بال صاف نہیں کر سکتا، ناخن نہیں صاف کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بہت سی پابندیاں ہیں اس کے اوپر. تو جوؤں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، حضور کو معلوم ہو گیا تھا اور دیکھا بھی تھا، ان کے سر پہ سے جوئیں گر رہی تھیں، اتنی زیادہ تھی. بعض کو بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کیفیت. تو حضور نے ان کے لیے رخصت دی اور فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کسی حلاق کو بلاؤ. حلاق یعنی بال صاف کرنے والا جو ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کو بلاؤ، بال اپنے نکالو اور فدیہ دے دو. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ففدیت من صیام او صدقۃ او نسک، کہ جس جو آدمی احرام کی حالت میں ہو اور کسی وجہ سے احرام کے خلاف میں اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، یعنی بال کی صفائی کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی اور کام کرنا پڑ گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو تین طرح فدیہ دینے کا اختیار ہے. ایک تو یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھے، او صدقۃ یا صدقہ دے دیں، صدقے کی جو مقدار ہے تو وہ ایک صدقے کی جو مقدار ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کر دے اس کا، یا پھر جو ہے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او صدقۃ او نسک، یا پھر ایک جانور کی قربانی کرنا ہے جس میں سہولت ہو. آدمی اگر صدقے کے پیسے دینا چاہے تو پیسے دے سکتا ہے، کھانا کھلانا چاہو تو دو ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہے. بہرحال وہ مسئلہ حج سے متعلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک الگ پس منظر میں اس کو ذکر کر رہے ہوئے ہیں. اس کے بعد روایت ہے حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وارأسا. تو حضور نے ان کے جواب میں فرمایا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، فقالت عائشہ واثق لیا والله انی لاظنک تحب موتی ولو کان ذلک لا ظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا وارأسا، لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه واعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويأبى المؤمنون. کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے سر درد کا اظہار کیا کہ بھئی سر میں درد ہو رہا ہے، تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ بھئی اگر وہی سر درد میں تمہارا انتقال ہو جائے اور میں زندہ رہوں تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو فقارت عائشہ تو ہے، عائشہ جواب میں کہنے لگی کہ واسک لیا، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ انی لاظنک تحب موتی، کہ اللہ کی قسم آپ تو میری موت کو چاہ رہے ہیں، میری موت کی جو ہے نا آپ پسند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں، اگر ایسا ہی ہو جائے، تو پھر شام تک جو ہے آپ دوسری بیویوں کے ساتھ جو ہے نا دلہا بنے ہوئے ہوں گے آپ تو۔ کہ اللہ ذلیل تھا آخر یوم کا معرسن ببعض ازواج، کہ اگر ایسا ہی ہو گیا تو آپ جو ہے دوسری بیویوں کے ساتھ لگ جائیں گے، پھر تو مجھے تو بھول جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی سر میں بہت تکلیف ہے، بہت سر درد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لقد هممت ان ارسل الى ابي بکر وابنه، میں ارادہ کیا کہ ابو بکر کے پاس اور ان کے بیٹے کے پاس کسی قاصد کو بھیجوں، اور میں یہ عہد کروں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے گا، یا کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے گا کل کے دن کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا اب اللہ و یرفع المؤمنون او یرفع اللہ و یاب المؤمنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انکار کرتے ہیں، مؤمنین بھی جو ہے نا دفع کریں گے، یا اللہ دفع کریں گے اور مؤمنون انکار کر دیں گے۔ اصل یہ جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات کا ہے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور نے سر کے درد کا اظہار حضرت عائشہ کے سامنے کیا، اور حضرت عائشہ نے حضور کے سامنے کیا۔ تو شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے تکلفی معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میاں بیوی میں بے تکلفی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں ذکر فرمائے، وہ یہ فرمائیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ابو بکر کے پاس اور ان کے بیٹے کے پاس بھیجوں اور ان کو بلاؤں، اور میں ایک ان کے بارے میں وصیت لکھ دوں۔ دیگر روایتوں میں صراحت موجود ہے، کل کے دن کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، یا کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے ارادے کو ترک کر دیا، اور پھر فرمایا کہ ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ کل کے دن یہ مسئلہ اٹھے گا تو اللہ پاک کسی اور کے بارے میں راضی نہیں ہوں گے، اور مومنون بھی کسی اور کے بارے میں راضی نہیں ہوں گے، کہ سب کے سب اتفاق کریں گے اس بات پر کہ ابو بکر ہی زیادہ حقدار ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، یہ روایت ہے، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خاص طور پر یہ مسئلہ ہمارے ہاں زیر بحث ہے شیعہ حضرات سے، بڑی سمجھ آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، جب سے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ چل رہا ہے تو باطل فرقوں کے جو نظریات ہیں، افکار ہیں، بڑے پھیل رہے ہیں۔ وہ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے جو بڑا اچھا لیبل لگایا جاتا ہے وہ ہے اہل بیت کی محبت کا، اس سے جو ہے نا بڑی امت کو بڑا گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اس بارے میں جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن باطل کا ارادہ ہے اس سے، زخرف القول ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت اہل بیت سے محبت کا اظہار کر کے، محبت کے دعوے کر کے، دیگر صحابہ کرام سے تنفر دوری پیدا کرنے کی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ یہاں دونوں مسئلے ہمارے ذہن میں واضح طور پر ہونے چاہیے، اور دونوں اجماعی عقیدے ہیں ہمارے اہل سنت کے، وہ یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہیں، خلیفہ اول بلا فصل وہی ہیں، حضرت علی بھی نہیں، حضرت عمر بھی نہیں، حضرت عثمان بھی نہیں ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بھئی حضرت علی یعنی اب ان میں درجہ بندیاں ہیں، ان کے خود 70 سے زیادہ فرقے ہیں ان کے پاس جو پائے جاتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب نظریے پائے جاتے ہیں ان کے، بنیادی عقائد بھی بڑے خطرناک ہیں ان کے، اگر درمیان میں آئیں گے تو اس کا تذکرہ کریں گے۔ تبرہ کا عقیدہ ان کے پاس پایا جاتا ہے، تقیہ کا عقیدہ ان کے پاس پایا جاتا ہے، بدا کا عقیدہ ان کا پایا جاتا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یہ تحریف شدہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ تحریف کیا ہوا قرآن ہے، صحیح قرآن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہوئی تھی قرآن کے پہنچانے میں، وہی کے نازل کرنے میں، حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ نزل ابھی الروح الامین، وہ تو امانت دار ہیں، کہتے ہیں کہ اب جبرائیل نے خیانت کی ہے، اللہ پاک ان کی امانت کی گواہی دے رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے خیانت کی ہے۔ اور بعض تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، حضرت علی کے معبود ہونے کے قائل ہیں ان میں، اس حد تک آگے بڑھ گئے اور قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں۔ اور آخر زمانے میں جب ان کے امام مہدی نکلیں گے نا، مہدی موعود کہتے ہیں، محمد بن حسن عسکری جو ان کے بارہویں امام ہیں، 11 امام گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ سے جو اولادیں چلی ہیں تو تقریباً 11 حضرات تک وہ امامت کے قائل ہیں، 11 امام ان کے گزر گئے، 12 امام کے منتظر ہیں۔ تو وہ عقیدہ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ان کے امام کسی غار میں، غار سر رمان را جس کو کہتے ہیں، اس میں جا کر چھپ گئے، قیامت کے قریب نکلیں گے، اور قیامت کے قریب نکل کر وہ جو قرآن پاک ہے پورا قرآن پاک لے کر آئیں گے، اس وقت ہم پڑھیں گے، پھر ہم فاتح ہوں گے، پھر ہم فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ اچھا، بڑی عجیب پیشن گوئی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ بھائی جس وقت امت میں 313 اصحاب بدر کے بقدر مخلص پیدا ہوں گے، اس وقت جو ہے نا ان کے جو امام منتظر ہیں وہ آئیں گے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ 1400 سال گزر گئے، شیعہ حضرات میں سے 313 اب تک کوئی مخلص نکلے ہی نہیں۔ پھر ان کے عقیدے کی بنیاد پر، ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ 313 مخلص جب امت میں رہیں گے ہمارے شیعہ میں سے، تو پھر جو ہے نا امام مہدی آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بھائی 1400 سال میں 313 آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے، 313 اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلص نہیں ہے، پھر یہ کوئی اور ہی ہیں۔ تو بھائی ان کے بڑے خطرناک عقیدے ہیں ان کے۔ تو ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات تو آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی ویڈیوز جو آتی ہیں، ایک مناظرہ میں دیکھ رہا تھا، مناظرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ابوبکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو۔ مناظرہ ہوگا تو ابوبکر عمر کے ایمان پر ہو رہا ہے، ان کی خلافت تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ نہیں، پورا قرآن یہ صحابہ کی تعریفات میں بھرا ہوا ہے، ہم کیا کہیں ان کی تعریف میں؟ اللہ پاک نے اتنی تعریف ان کی خود کر دی ہے کہ ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے مناقب ان کے بیان کر دیے کہ ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عشر مبشرہ کی حدیث انہی کے بارے میں، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق امت میں سب سے افضل ہیں، قرآن پاک کی کئی آیات ان کے بارے میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ان کی منشے کے مطابق، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ 21 قرآنی آیات ان کی شان میں، یعنی ان کے منشے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ خود نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور نے فرمایا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایمان ثابت کیا جائے سب سے پہلے، پھر بعد میں دیگر اور مسائل کو دیکھیں گے۔ اور صحابہ اکرام کا نظریہ بھی یہی تھا، صحابہ اکرام بھی یہی کہتے تھے کہ کنا نخیر فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو بکر کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے، ثم عمر ثم عثمان، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، یہ صحابہ کا۔ بلکہ یہ کہتے تھے کہ لا نعدل بی ابی بکر احدا، ابو بکر کے برابر تو کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے ہم۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات یعنی خود تسلیم کی ہے ان کے ورا کی، ان کے تقویٰ کی۔ خود حضرت علی سے کئی فضائل اور مناقب ثابت ہیں، مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بڑا عجیب غری عقیدہ ہے، ان کے ہاں عقیدہ ہے تقیہ کا۔ تقیہ کا مطلب ہے حق بات چھپا دینا۔ تو اب جو باتیں ان کے خلاف میں ہیں اس کو تقیہ پر محمول کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اگر تعریف کی ہے تو تقیہ کے طور پر کی ہے، حق کو چھپایا انہوں نے کسی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے، اگر کوئی بات ان کے خلاف میں چلی گئی، کوئی آیت ان کے خلاف میں چلی گئی، کوئی حدیث ان کے خلاف میں چلی گئی، کچھ عقیدے جو ہے نا ان کے خلاف میں اگر جا رہے ہیں، ائمہ کے اقوال ان کے خلاف میں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تقیہ ہے، بس سیدھا سیدھا مسئلہ ختم ہے۔ اصل میں وہ تقیہ کا نام اگر دیکھا جائے تو منافقت ہے، وہ حق بات کو چھپا دیا۔ ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ تو خود اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا ہے کہ اللہ کے شیر ہیں، یہ شجاع ہیں، یہ بہادر ہیں۔ ان کی بہادری جو ہے نا اتنی ایسی عجیب و غریب ہے، واقعات آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں غزوات وغیرہ کے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا حق کو چھپا رہے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے۔ ایک طرف تو اسد اللہ بھی ہیں، دوسری طرف حق بھی چھپا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے صحابہ اکرام بھی عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق امت میں سب سے افضل ہیں، تو ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، حضرت علی افضل نہیں ہیں۔ فضائل ان کے سب کے اپنی جگہ مسلم ہیں، اس میں کسی کی تنقیص مقصد نہیں ہے، کسی کی تردید مقصد نہیں ہے، لیکن جو ترتیب ہے وہ ذہن میں، جو اصل عقیدہ ہے وہ تو ہم کو سمجھنا ہے۔ بقیہ قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر پر حضرت عمر نے جب خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، تو اس وقت فرمایا تھا کہ کس کے بارے میں یہ قرآن آیت نازل ہوئی، من ہما فی الغار، اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں کون تھے؟ ابوبکر تھے۔ اللہ نے نبی کا ساتھی کس کو کہا؟ ابوبکر کو کہا۔ اللہ نے اپنی معیت کے بارے میں کس کے بارے میں اظہار فرمایا کہ اللہ ساتھ ہے؟ تو ابوبکر تھے وہ۔ تو آج جو ہے نا ابوبکر ہی پر ہم بیعت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک کی اتنی اہم آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے بعد جو ہے نا کسی اور کو کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ جو ہے نا کسی اور کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بھائی خلیفہ ان کو بنا لیں؟ اسی لیے حضرت عمر کا یہ جملہ بھی مشہور ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے جو غار میں رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ ایک رات مجھے دے دو، میری زندگی کے مقابلے میں مجھے بہتر ہے۔ حضرت عمر کی زندگی بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دین کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی اللہ کے نبی نے خود گواہی دی ہے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے، جنت میں ان کا محل دیکھ کر آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں ان کے محل دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور پھر خاص طور پر پڑوس ملک میں یہ چیز بڑی دیکھنے میں آتی ہے پاکستان میں، جب خاص طور پر 10 محرم الحرام ہوتا ہے تو حال حال میں تو بڑی شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، کھلے انداز میں گالیاں دی جا رہی ہیں شیخین کو، کھلے انداز میں گالیاں دی جا رہی ہیں شیخین کو، بڑے نازیب الفاظ ان کے یعنی ان کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس حدیث مبارکہ سے روشنی یہ ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مومن راضی نہیں ہوں گے ابوبکر کی خلافت کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر. علماء نے سارے علماء نے اس بات کو یعنی دلائل میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں سری روایت یہی ہے کہ جس میں صاف اشارہ ملتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کل کے دن کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اور لیکن اللہ تعالیٰ اور مومنون راضی نہیں ہوں گے ابوبکر کے علاوہ کسی اور پر. یہ ہے. اس کے علاوہ خود صحابہ کرام نے اقرار بھی کیا ہے. حضرت علی نے بعد میں خود اقرار کیا تھا اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے جس کے یعنی ہمارے دین کے لیے جس شخص کو منتخب کیا ہم اس کے لیے ہم اس کی دنیا پر کیسے راضی نہیں ہوں گے. بھئی اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں ان کو مصلی پر ٹھہرایا ہے. حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نمازیں پڑھائی ہیں. نبی کی موجودگی میں نمازیں کون پڑھا سکتا ہے. مرض وفات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مرو ابا بکر بالصلاۃ فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ چاہ رہی تھی کہ نہیں یہ ذمہ داری نہ آئے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، لیکن حضور نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں، ابوبکر نماز پڑھائیں، حتیٰ کہ آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا بھی ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ بھی وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کو چن لیا، دینی امامت کے لیے ابوبکر کو چن لیا، تو دنیاوی امامت کے لیے ہم بدرجہ اولیٰ ان کو چنتے ہیں. حضرت علی کا خود یہ مقولہ ہے ان کا. اس کے علاوہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہے. یہ بات ذہن میں رہے. صحابہ کی موجودگی میں جب اختلاف ہوا حضور کے وصال کے بعد، اختلاف ہو گیا کہ امیر کس کو بنایا جائے، بیعت کس کے ہاتھ پر کی جائے، تو اس وقت سعد بن عبادہ کے گھر میں سب جمع ہو گئے. تو انصار اور مہاجرین کا جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ انصار کہنے لگے کہ ہم میں سے امیر ہوگا، مہاجرین کہنے لگے کہ ہم میں سے امیر ہوگا. تو یہ اختلاف جب بڑھنے لگا تو حضرت ابوبکر نے اس وقت فرمایا کہ بھائی الائمہ تم من قریش، ایسا نہیں ہوگا کہ تم میں سے امیر ایک ہو ہم میں سے امیر، دو دو امیر کیسے ہو سکتے ہیں کسی ایک جماعت کے. اور ایک مثال دے کر سمجھائی کہ بھائی یہ میان میں دو تلواریں آ سکتی نہیں آ سکتی، تو ایک امت کی جو ہے نا دو ایک امت کے دو امیر کیسے ہو سکتے ہیں. پھر تو اس موقع پر بڑی لمبی بحثیں ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، بڑی انہوں نے بھی تقریر کی. اور اس کے بعد سب سے پہلے آگے اور حضرت ابوبکر نے خلافت کے لیے حضرت عمر کا اور حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی یہ دونوں خلیفہ ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چن لو. تو لوگوں نے اس وقت کہا کہ نہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم راضی نہیں ہو سکتے. اور حضرت عمر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر سے کہے کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ دیں. ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ بھائی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تم بھی ہاتھ پر بیعت کرو. تو اس کے بعد سارے صحابہ نے جو ہے نا بیعت کر لی تھی. تو اجماع صحابہ جو ہوتا ہے، صحابہ کا جو اجماع ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے. وہ مسائل جو ثابت ہوتے ہیں وہ چار طرح سے ثابت ہوتے ہیں. قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یا حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یا اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے، یا قیاس اور اجتہاد سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ثابت ہوگا، یہ چار اصول ہیں. یہ تو ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، اور یہ بھی قطعی ہوتی ہے دلیل، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، امت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سارے صحابہ نے، اور اس میں بھی امت میں صحابہ اکرام کا درجہ اور صحابہ اکرام کا اجماع بڑا ہی معتبر ہوتا ہے، اور بھی درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اجماع امت سے جو ہے نا ایسے کئی مسائل ہیں. تراویح کا مسئلہ ہے وہ بھی اجماعی ہے، تین طلاق کے مسائل ہیں وہ بھی اجماعی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں. تو یہ اجماع امت. لیکن یہاں ایک اشکال ان کو یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی تھی. اولاً تو حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اسی طریقے پر حضرت زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی. روایت میں واقعتاً روایتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیاہ ستہ میں یہ روایتیں ملیں گی، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابتداً حضرت ابوبکر حضرت زبیر نے حضرت علی نے بیعت نہیں کی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر بیٹھ گئے، دیکھا کہ بھائی یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو حضرت زبیر کو بلا بھیجا اور کہنے لگے کہ بھائی آپ امت میں تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت زبیر نے بیعت فرما لی. ایک پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نظر نہیں آ رہے ہیں مجلس میں، تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. جب وہ آ گئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بھائی آپ تو داماد رسول ہیں اور آپ جو ہے حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں، امت میں تفریقہ چاہتے ہیں، حضرت علی نے بھی وہی بات فرمائی کہ جو ہے نا آپ اس طرح شرمندہ نہ کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو ابتدان بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب حضرت عمر کے ذریعے بلایا تو پھر آ کر بیعت کر لیا. سوال یہ ہے کہ بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ تو اس کا ایک ریزن ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے، خود حضرت علی نے بیان فرمایا کہ اصل میں مشورے میں ہم کو شامل نہیں کیا گیا تھا، تو ہم لوگ پیچھے چلے گئے تھے، ہٹ گئے تھے پیچھے، لیکن بعد میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا اور ہم سے پوچھا تو ہم اس پر راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، پہلے جو بھی ریزن ہو، لیکن جب بعد میں ان لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں اٹھتا. تو صحابہ کا تو اجماع ہو گیا اس پر، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی تھی یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، بعض روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک انتظار کرتے رہے، 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کی تھی. تو اس بارے میں بڑی تحقیقی بات تو یہی ہے کہ بھائی 6 مہینے کے بعد جو بیعت کرنے کی جو بات ملتی ہے، تحقیقی اعتبار سے وہ روایت کمزور ہے. وہ نمبر ایک، اصل میں بعض راویوں نے اپنی طرف سے حدیث پاک میں کچھ مضمون داخل کر دیا جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وہ جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قبول بھی کر لیں اس کے، تو بڑی تعویلات اس کی ہیں، بڑی توجیہات ہیں. وہ یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جو ہے اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف کے یہ مسئلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو اختلاف اصل میں اس وجہ سے ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ نے حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ بھئی مجھے فدق جو ہے وہ اس کا حصہ، مجھے فدق ایک زمین ہے وہاں پر، فرمایا کہ اس کا وہ جو ہے نا مجھے دے دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے طور پر. خیبر کی جو ہے نا جو پیداوار آتی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے دے دیا جائے وراثت کے طور پر. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اس طرح مطالبہ انہوں نے کیا تھا بطور میراث کے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ دیکھیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کی میراث جاری نہیں ہوتی. انبیاء اکرام کی جو میراث جاری ہوتی ہے وہ علمی میراث ہوتی ہے، مالی میراث تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو امت کا ورثہ ہوتا ہے، وہ تو امت کے جو ہے نا مجموعی مفادات میں خرچ کیا جاتا ہے پھر وہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا تو ان کو ناراضگی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک طبی اثر ہے، وہ تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو جانا کہ بھائی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہی تھی لیکن حق نہیں نکلا اس میں سے، تو ناراضگی رہی. پھر 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد جو بیعت کی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رنجشیں تھیں، ان رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے تجدید بیعت کی تھی. یہ نہیں کہ پہلے نہیں کی تھی بیعت، کیونکہ روایات میں صراحت اس بات کی ہے، اور یعنی کتابوں بیہقی کے اندر ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے، اس طرح بہت ساری کتابوں کے اندر، دار قدنی میں اس طرح اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی نے فوراً بیعت کر لی تھی اور بعد میں تجدید بیعت کی ہے کہ بھئی جو ناچاقی ہو گئی ہے، جو نااتفاقی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بیعت کی تھی. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو اس لیے خلیفہ اول بھی وہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل بھی وہی ہیں. امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس حدیث میں بھی یہی اشارہ مل رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں حضرت ابوبکر کو جب امامت کے لیے فائز فرمایا، تو یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ایک دلیل ہے، اللہ کے نبی نے خود ان کو ٹھہرا دیا. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا ذکر فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی. خیر، بہت سارے یہ حضرات تو یعنی خلیفہ ہونے کے جو ہے نا قائل ہی نہیں ہیں، کہ خلیفہ ہونے کے مستحق ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی خلافت راشدہ رہے گی اور نبوت کے طرز پر رہے گی. اللہ کے نبی نے یہ بات صحیح روایت میں اشارہ فرمائی. بعد میں ہم آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت ہی صحیح نہیں ہے ان کی، تو اللہ کے نبی کی بات تسلیم کی جائے یا ان کی بات تسلیم کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی خلافت تو میرے طرز پر ہے، یہ تو خلافت راشدہ ہے اور 30 سال تک یہ خلافت چلتی رہے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے. اور نبی کی پیشن گوئی کو مانیں، نبی کی روایت کو مانیں، پھر جو ہے نا ان کی من گھڑت روایت کو لے لیں. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال تک اگر دیکھا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی 2.5 سال، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی 10 سال، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی 10-12 سال. تو یہ 24 سال جو گزرے ہیں، ان 24 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اگر یہ ان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، یہ نمازیں کہاں گئی پھر؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے ان حضرات کا، یہ حضرات صحیح نہیں تھے، فاسق تھے، فلاں تھے، جو بھی ان کے اوپر الزام لگایا جائے، تو 24 روایتوں میں یہ صریح ہے کہ حضرت علی ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، ان کو خلیفہ رسول مانا کرتے تھے. تو یہ کیا تھا پھر؟ یہ اگر تقیہ پر محمول کیا جائے تو نعوذ باللہ، تقیہ یعنی 24 سال تک تقیہ اتنا بڑا لمبا ہو گیا کہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کہا گئی، اور مسلمانوں کو حضرت علی حق چھپا کر کیا سبق دیتے رہے پھر 25 سال تک؟
چوبیس پچیس سال تک حضرت علی جو ہے نا حق چھپا کر کیا سبق دیتے رہے پھر؟ اگر تقیت پر معمول کیا جائے کہ انہوں نے حق کو چھپا دیا تھا زبردست یعنی ڈر کے یا مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ان کی نمازیں کہاں گئی، ان کی عبادات کہاں گئی جو ان صحابہ اکرام کے ساتھ، ان خلیفوں کے ساتھ انہوں نے ادا فرمائی تھیں؟ بہرحال ایک یعنی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر قدم پر اعتراض ہوگا، پھر ہر حدیث پر اعتراض ہوگا، پھر ورنہ پھر سارا ذخیرہ احادیث جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ کئی روایات ان حضرات سے ہیں، ساری کی ساری روایت، قرآنی آیات، نبی کی بشارتیں، جنت کی بشارتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں بشارتیں، صحابہ اکرام کے اجماعی ان کے بارے میں نظریات، پورا دین منہدم ہو جائے گا اگر ان کے نظریات کو لے لیا جائے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے پاس اور ان کے بیٹے کے پاس کسی کو بھیجوں اور میں ان سے یہ عہد لے لوں کہ کوئی کہنے والا کل کے دن یہ نہ کہے، یا کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اور مومنون ہی خود ہی رفع کر دیں گے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اتفاق کرنے پر. اس کے بعد روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ روایت اس سے پہلے گزر گئی ہے، جس میں مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے تھے، تو اس بیماری میں حضرت ابن مسعود آپ کے پاس گئے اور دیکھا کہ بخار سخت ہے، تو فرمایا کہ رسول اللہ آپ کو دو گنا بخار محسوس ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں. اس کے بعد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو معاف کرتے ہیں اور اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جس طرح درخت کے پتے جو ہے نا گرتے ہیں تو گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں. تو یہ مومنین کے لیے تسلی کا پیغام ہے، اس کے اندر بشارت ہے کہ جو بیماریاں مصیبتیں آتی ہیں وہ مومن کے لیے بڑی بشارت والی ہوتی ہیں. اس میں اپنے آپ یعنی آدمی جو ہے نا ہمت سے کام لے اور اس میں اجر جو ہے نا محسوس کرے. اس کے بعد روایت ہے حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے آئے میرے مرض میں حجۃ الوداع کے موقع پر. تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا کہ تہائی مال صدقہ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تہائی کر سکتے ہو، لیکن تہائی بھی بہت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کا انتظر ورثتہ کا اغنیا خیر من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ سن لو کہ تم جو ہے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی لقمہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک تو عیادت فرمائی تھی ان کی، دوسرا یہ ہے کہ تہائی مال تک آدمی وصیت کر سکتا ہے، تہائی مال سے زیادہ وصیت کسی کے لیے نہیں کر سکتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں نوالہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اسلام میں جو ہے نا ان چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی بڑی قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آدمی کی اگر نیت صحیح ہو تو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد روایت ہے باب قول المریض قوموا عنی، مریض کا قول کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کا جو ہے نا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا. اور فی البیت رجال، اور گھر میں اس وقت جو ہے نا کئی مرد تھے، فیہم عمر بن الخطاب، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلما اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، کہ میرے پاس ایک کتاب لے کر آؤ، میں تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہوں کوئی چیز تاکہ تم جو ہے نا میرے بعد یعنی لکھنے کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تکلیف جو ہے نا وہ زیادہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اور حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت فاختصموا، تو اہل بیت نے اختلاف کیا، ان میں جھگڑا ہو گیا. منہم من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لم تضلوا بعده، تو کچھ کہنے لگے کہ جو کتاب وغیرہ ہے، جو قلم ہے، پیپر ہے، اللہ کے نبی کے قریب کر دو، نبی تمہارے لیے ایسی بات لکھیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ومنهم من يقول ما قال عمر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو حضرت وہی بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی نبی پر تکلیف ہے تو ابھی جو ہے نا کتاب لانا مناسب نہیں ہے. تو فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، جب یہ اختلاف زیادہ ہو گیا اور شور زیادہ ہو گیا حضور کے پاس، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس سے ہٹ جاؤ. اس کے بعد دوسری روایت میں الفاظ ہیں اس موقع پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان الرضیۃ کل الرضیۃ، یعنی یہ مصیبت بالا ہے مصیبت کہ محال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم، کہ وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس بات کے درمیان حائل ہو گئی کہ آپ ان کے لیے کوئی کتاب لکھ دیں ان کے اختلاف کی وجہ سے اور ان کے شور کی وجہ سے، یعنی مصیبت ہمارے لیے بن گئی کہ اختلاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے لکھنے سے معنی بن گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وصیت لکھ دیتے کہ جو وصیت ہمارے لیے کل کے دن کام آتی۔ یہ روایت ہے، اس روایت کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، قرطاس اصل میں قلم کو کہتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قلم منگوایا تھا وصیت لکھنے کے لیے، تو اس لیے اس حدیث کا نام ہی قرطاس پڑ گیا۔ لیکن یہ روایت شیعہ حضرات کے لیے بڑی جاندار روایت ہے ان کے اپنے نظریے کے اعتبار سے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جو ہے نا بڑی گستاخانہ بات کہی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہاں پر وہی ہے کہ حضور جو ہے نا وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے، فرمایا کہ بھائی میرے پاس کتاب اور قلم لے کر آؤ، پیپر وغیرہ پیپر قلم لے کر آؤ، میں کوئی وصیت لکھوانا چاہ رہا ہوں اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ بھائی اب اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، اب کتاب اور قلم وغیرہ لانا مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اگر کوئی ضروری بات کتاب اللہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے ہمارے پاس، تو اس لیے اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو بعد میں لکھا دیں گے، اللہ کے نبی ابھی مت لاؤ، اس میں زحمت دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بعض کہنے لگے کہ نبی کا حکم میں لایا جائے، تو خیر بہرحال وہ اسی اختلاف میں تھے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تکلیف ہو رہی ہے تمہاری شور و شغل کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن عباس اسی کو بار بار کہتے تھے کہ بھئی یہ مصیبت ہو گئی کہ بھئی ہمارا اختلاف جو ہے نا اللہ کے نبی کی وصیت کے لکھنے سے جو ہے نا معنی بن گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہاں پر سب سے بڑا اشکال جو ہے وہ یہی، امام بخاری تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مریض اگر یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے جاؤں یہاں سے نکلو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، امام بخاری اس حدیث سے یہ بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو مضمون ہے اور شیعہ حضرات کا اس حدیث پر جو اس حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کی اس کا انکار کر دیا، اور نبی کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے، یہ کیسے انکار کر دیا انہوں نے؟ تو اس کے خیر بہت سارے جوابات ہیں، ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے ہمارے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا اصل میں انکار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام اور عقیدت کی وجہ سے راحت پہنچانا تھا، تکلیف دینا نہیں تھا۔ حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ اس کنڈیشن میں اگر مریض ہے، بستر مرک پہ لیٹا ہوا ہے اور ایسی حالت ہے کہ بے ہوشی ہو رہی ہے، افاقہ ہو رہا ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، افاقہ ہو رہا ہے، اگر کوئی جو ہے نا قلم پین منگوائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی صحت ہو جانے دیں پھر اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے۔ تو حضرت عمر بھی چاہ یہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی صحت ہو جائے گی تو لے جائیں گے، پھر یا پھر یہ بھی منشا ان کا تھا کہ وہ جانتے تھے قرینے سے، منشا نبی کو سمجھنے والے تھے، وہ منشا قرآن کو سمجھنے والے تھے، ان کے منشا کے مطابق تو قرآن آیت نازل ہوا کرتی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی کا منشا کیا ہے۔ تو انہوں نے جو انکار کیا تو اصل میں تو انکار نہیں کیا، لانے میں تاخیر کی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانا ان کا منشا تھا کہ اس کنڈیشن میں قلم لانا پیپر لانا مناسب نہیں ہے تو اس لیے نہیں لائیں گے۔ تو یہ انکار، یہ جو ہے نا انکار نہیں ہے، نبی کے حکم کا انکار نہیں ہے، نہ یہ کفر ہے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں آپ صحابہ کرام سے، اور اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اس طرح کی بات مل جاتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں سے معاہدہ کر رہے تھے تو معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھئی یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ تو اس وقت جو ہے نا عروہ ابن مسعود ثقفی وغیرہ کوئی تھے، وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کو نکالو، کیونکہ اگر رسول اللہ آپ کو مان لیں گے ہم تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے رسول محمد لکھ دو، اس کو رسول اللہ کاٹ دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور اس کے بعد پھر آگے کا خط لکھوایا۔ پھر اب یہاں پر اگر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، تو اگر حضور کا انکار مطلقاً کفر کو یعنی کافر بنا دیتا ہے تو پھر یہی اعتراض حضرت علی کی شان میں بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کا جب حکم دینے پر حضرت علی نے انکار کیسے کیا۔ یہ ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ صاحب جیسے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی عادت بھی تھی کہ بھائی اگر کوئی چیز مناسب سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مشورہ کے کہہ دیتے تھے اور اللہ کے بھی قبول بھی فرماتے تھے اس کو۔ جیسے ایک مرتبہ یہ روایت ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بشارت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں اعلان کر دوں، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ۔ تو وہ لے کر جا رہے تھے، وہی بشارت حضرت عمر کو سنا دی رستے میں، تو حضرت عمر پکڑ لیا ان کو، ٹھہرو ٹھہرو ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑ کے لے کے آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ اگر یہ بشارت لوگوں کو سنا دی جائے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو لوگ تو بڑے جری ہو جائیں گے پھر گناہوں پر، ان کو بشارت نہیں دی جائے ان کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ کو روک دیا۔ تو حضرت عمر ہوں یا دیگر صحابہ اکرام ہوں، موقع کے لحاظ سے، حالات کے اعتبار سے جو ہے اللہ کے نبی کو مشورے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرماتے تھے، تو وہاں منشا انکار نہیں ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. تو خاص طور پر یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا یہ انکار نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت دینے کی غرض سے حکم کو مؤخر کرنا تھا. تو اگر یہی انکار باعث کفر ہے تو یہی انکار جو ہے نا حضرت علی کے بارے میں بھی ثابت ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے، تو اس لیے اعتراض بالکل لغو ہے. اب اس کے بعد سوال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہ رہے تھے؟ تو اہل سنت تو یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ قرینے ملتے ہیں، حضور نے روایت اس سے پہلے ہی گزری ہے کہ ابو بکر کے علاوہ مومن کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے. تو جب یہ خود اشارہ دے دیا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں کہ وہاں پر اور قیل و قال کیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے. اچھا، یہاں پر اس حدیث میں اور بھی تقریباً 3-4 اعتراضات ہیں، خیر ان کی تو ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی مریض کے پاس ایک تو شور و شغل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر دے تو فرمایا کہ بھائی ایسے موقع پر مریض جو ہے نا ان کو دفع ہونے کے لیے کہہ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کر لیں. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنائیے، برکت کا ذریعہ بنائیے، خیر کا ذریعہ بنائیے، دونوں جہانوں میں کامیابی کا اور عزت کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی کامیابی مقدر فرمائیے، سعادت مقدر فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، سب کی زندگیوں میں چین و سکون نصیب فرمائیے. یا اللہ راحت نصیب فرمائیے. یا اللہ دینی دنیاوی تکالیف سے، دینی دنیاوی مصیبت اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، قبر اور حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، میدان محشر کے حساب و کتاب کو آسان فرمائیے، جنت نصیب فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے، دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے. یا اللہ ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے، انتظامی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یا اللہ ادارے کو مستحکم فرمائیے. ادارے کے معاونین ہیں، منسلکین ہیں، متعلقین ہیں، چاہنے والے ہیں، جو بھی جس قسم کا تعلق رکھنے والے ہیں، یا اللہ سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہر قسم کے فتنے اور شر سے حفاظت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.